أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب بإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 98 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ اسنیپ بیک فعال ہوا یا کوئی اور معاندانہ اقدام کیا گیا تو آئی اے اے کے ساتھ معاہدے پر عمل نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کا اعلان۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں شدت، تازہ حملوں میں 68 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے اگست کے بل معاف۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی ملکی اور مقامی مصنوعات استعمال کرنے کی اپیل۔ اور عبوری حکومت 6 مہینے میں انتخابات کرانے کے بعد اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کر کے چلی جائے گی۔ نیپال میں عبوری وزیر اعظم کا اعلان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور آئی اے اے کے درمیان نئے سمجھوتے پر اس شرط پر عمل ہوگا کہ اسنیپ بیک فعال نہ کیا جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے اے کے ساتھ مفاہمت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ملک کی جوہری تنصیبات کا معائنہ پارلیمانی قانون اور اعلی قومی سلامتی کونسل کی منظوری کے دائرے میں ہوگا، اور اس مفاہمت پر عمل درآمد اس شرط پر ہوگا کہ ایران کے خلاف اسنیپ بیک میکانزم کو فعال نہ کیا جائے۔ انہوں نے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی موجودگی میں ہونے والی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کی میٹنگ کے بارے میں صحافیوں کو بتایا کہ اس میٹنگ میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ ملک کے حالیہ معاہدے کی وضاحت کی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ نے حال ہی میں قاہرہ میں آئی اے اے کے سربراہ رافائل گروسی کے ساتھ ملاقات اور پھر معاہدے کے حوالے سے چند نکات کا ذکر کیا اور بتایا کہ یورپ کے پاس اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے کا حق نہیں ہے، یہ اقدام غیر قانونی ہے، ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ ہمارا تعاون نئی صورتحال اور پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے پیش نظر اب نئی شرطوں کے مطابق ہوگا اور ہم ماضی کی طرح اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. ابراہیم رضائی نے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ حالیہ سمجھوتے کی یادداشت متعلقہ ممالک کے سربراہوں کو بھیج دی گئی ہے اور آئی اے ای نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ایران اور ایجنسی کے درمیان تعاون کے لیے نئے حالات پیدا ہوئے ہیں اور ایران کی سلامتی کے تحفظات کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے. ابراہیم رضائی نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر ملک کے خلاف کوئی معاندانہ اقدام کیا گیا تو مفاہمت کی یادداشت کو منسوخ کر دیا جائے گا. غزہ میں مغربی خاص طور پر امریکی حمایت یافتہ بے لگام سے ہونی فوج نہتے فلسطینیوں کی جان لے رہی ہے جس کے نتیجے میں اپنی مادر وطن کی آزادی کی راہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 65,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس علاقے میں ہونے والے تازہ صہیونی حملوں میں 68 فلسطینی شہید اور 346 زخمی ہوئے ہیں. امداد کی تقسیم کے مراکز میں بھی صہیونی دہشت گردوں نے مزید 10 فلسطینیوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا، جس کے بعد ایک لقمے کے لیے شہید ہونے والوں کی کل تعداد 2,494 اور زخمیوں کی کل تعداد 18,135 ہو گئی ہے. 18 مارچ 2025 سے غزہ پر جارحیت کا نیا مرحلہ شروع ہونے کے بعد اب تک 12,321 افراد شہید اور 52,569 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں کل شہدا کی تعداد 64,871 اور زخمیوں کی تعداد 1,64,610 تک پہنچ گئی ہے. اس دوران مقبوضہ فلسطین سے اطلاعات ہیں کہ صہیونی آبادکاروں نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر نیتن یاہو کی کابینہ کے خلاف احتجاج کیا، نعرے لگائے اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مطالبہ دہرایا. دوسری جانب صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے تل ابیب میں اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نیتن یاہو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان قیدیوں اور اپنے فوجیوں کو قربان کر رہے ہیں اور وہ جنگ کو ایک ابدی جنگ میں تبدیل کر کے غزہ میں فوجی آپریشن کا دائرہ بڑھا رہے ہیں. صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہو رہے مذاکرات کے دوران دوحا میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی جارحیت کو ہدف تنقید بنایا اور اسے صہیونی قیدیوں کی زندگیوں کے ساتھ جوا کھیلنے سے تعبیر کیا. السمود آزادی بیڑے میں شامل پہلا بحری جہاز بندرگاہ پر چند دن رکنے کے بعد تیونس کی بندرگاہ بزرتے سے غزہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق انسانی امداد کا یہ قافلہ جب بین الاقوامی سمندر کی طرف روانہ ہوا تو تیونس کے لوگوں نے اس کا پرجوش استقبال کیا. مختلف اقوام کے سینکڑوں لوگوں نے فلسطینی پرچم اور اپنے ممالک کے جھنڈے لہرا کر میرینٹ جہاز کو روانہ کیا. اس ہسپانوی بحری جہاز میرینٹ کا ملاح تیونس سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر بڑی تعداد میں یورپی امن کارکن سوار ہیں. حزب اللہ کے رکن پارلیمان نے خبردار کیا ہے کہ مزاحمتی تحریک کو غیر مسلح کرنا صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس سے ملک کی دفاعی طاقت کمزور ہوگی اور اس پر زمینی حملے کا راستہ کھل جائے گا. حزب اللہ کے رکن پارلیمان عز الدین نے سن 2000 کے تجربے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی فوج نے تکفیری گروہوں کے مقابلے میں مزاحمتی تحریک کی توانائیوں سے کام لیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تکفیری گروہ جو صہیونی حکومت کا ہی دوسرا رخ تھے، لبنان کے وجود کے لیے خطرہ بن گئے تھے. لبنان کے رکن پارلیمان عز الدین نے حزب اللہ کو غیر مسلح کیے جانے کے نتائج کے بارے میں کہا کہ یہ دراصل لبنان کی دفاعی توانائی ختم کرنے کی خطرناک کوشش ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں. پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے. پاکستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق قوم کے نام ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے اگست کے بل معاف کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی. متاثرہ علاقوں کے وہ گھریلو صارفین جو اگست کا بل ادا کر چکے ہیں ان کی رقم اگلے ماہ کے بل میں ایڈجسٹ کر دی جائے گی. میاں شہباز شریف نے کہا کہ بارش اور سیلابی صورتحال سے بہت تباہی ہوئی ہے, جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے. متاثرین کی مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے اگست کے بل کی وصولی فی الفور مؤخر کی جا رہی ہے. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو فوری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ زرعی کمرشل اور صنعتی شعبے کے نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اپنے دورے چین میں J-10C جنگی طیارے بنانے والے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا معائنہ کیا ہے. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر زرداری نے ملک کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے چین کے ایویشن انڈسٹری کارپوریشن کے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا معائنہ کیا. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس معائنے کے موقع پر صدر زرداری کو J-10, J-F-17 اور J-20 اسٹیلتھ فائٹر انواع اقسام کے ڈرون طیاروں اور ملٹی ڈومین آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی گئی. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر زرداری اس کمپلیکس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی شہریوں سے ملکی اور مقامی مصنوعات استعمال کرنے کی اپیل کی ہے. ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق نریندر مودی نے اتوار کو آسام کے مختلف علاقوں میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کے افتتاح کے بعد ایک عوامی جلسے سے خطاب میں عوام سے ملکی پیداواروں کو اہمیت دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ عوام ملکی اور مقامی مصنوعات خریدنے کو ترجیح دیں. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک اور نئی نسل کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر تیار ہونے والی مصنوعات خریدی اور استعمال کی جائیں. نریندر مودی نے دکانداروں سے بھی ملکی سامان فروخت کرنے اور ملکی مصنوعات کا بورڈ لگانے کی اپیل کی. انہوں نے اس کے ساتھ ہی تاکید کی کہ ٹیچروں کو چاہیے کہ غیر ملکی مصنوعات کی ایک فہرست تیار کر کے بچوں کو دیں اور ان سے کہیں کہ یہ سامان نہ خریدیں. ہندوستان کی ریاست گجرات کے ایک کیمیکل پلانٹ سے گیس کے اخراج کے نتیجے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پولیس نے اتوار کو بتایا کہ گجرات کے بھروچ ضلع کے دہیج علاقے میں ایک کیمیکل پلانٹ میں گیس کے اخراج کے بعد زہریلے دھوئیں میں سانس لینے کے سبب 4 افراد کی موت ہو گئی. GFL کمپنی نے کہا ہے کہ چاروں کو فوری طبی امداد دی گئی لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا. دہیج پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر BM پاٹیدار نے بتایا کہ ہفتے کی رات گجرات فلورو کیمیکل لمیٹڈ GFL کے ایک پروڈکشن یونٹ میں پائپ سے زہریلے دھوئیں کے اخراج کے بعد کمپنی کے ملازم سمیت 4 افراد بے ہوش ہو گئے. انسپیکٹر BM پاٹیدار نے بتایا کہ ان افراد کو ایک نجی اسپتال لے جایا گیا جہاں ان چاروں کی موت واقع ہو گئی. GFL کمپنی نے مرنے والوں کے لواحقین کو 30-30 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے. نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 6 مہینے میں الیکشن کرانے کے بعد ذمہ داری نئی پارلیمنٹ کو سونپ دیں گی. کاٹھمانڈو سے موصول رپورٹ کے مطابق نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی نے اتوار کو سنگ دربار میں اپنا آفس سنبھال لیا. انہوں نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت اقتدار کے مزے لینے کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اقتدار سے ہٹ جائے گی. سشیلا کارکی نے کہا کہ وہ اور ان کی ٹیم 6 مہینے سے زیادہ اقتدار میں نہیں رہے گی اور انتخابات کرانے کے بعد اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کر دے گی. انہوں نے آئندہ 5 مارچ کو عام انتخابات کرانے کا بھی اعلان کر دیا. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب شیدا حضور کا، کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, فتنہ اور فساد, خواہشات نفس کی پیروی اور بدعتوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. ایسی بدعتیں کہ جن کی وجہ سے خدا کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے اور بعض لوگ دین خدا کے برخلاف دوسرے گروہ پر حکومت کرتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, جس طرح مختلف عوامل کے تحت تاثیر ہونے سے ایک انسان کے منحرف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اسی طرح سے متعدد عوامل کے تحت مختلف اوقات میں ایک معاشرہ اور ایک قوم کے منحرف ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. ایک قوم اور ملت کی کامیابی کی جس طرح مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں, اسی طرح سے اس کے زوال کے بھی متعدد اسباب ہو سکتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہرہ آفاق کتاب نہج البلاغہ نے جہاں ایک قوم, ملت اور معاشرے کی کامیابی کے اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے, وہیں ایک قوم اور معاشرے کے زوال اور انحلال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. ایک ملت و قوم جو مختلف افراد سے وجود میں آتی ہے, خاص شرائط اور عوامل کے بنیاد اور اجتماعی وضعیت کی وجہ سے زوال کی طرف نزول کرتی ہے, اور امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں افق تاریک اور راہیں اجنبی ہو جاتی ہیں. لوگوں کے بدن ایک دوسرے کے کنارے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے تمایلات ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسے ماحول میں لوگ دنیا کی مستی اور خوشی سے اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے ہیں, سخن حق کے دروازے ان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں, لہذا سرگردانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گویا ان کے دل ایسی آفت میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں سوچنے اور فکر کرنے کی قدرت ہی نہیں رہتی ہے. نہ ہی راز کی محفلوں میں ہم راز پیدا کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی معاشرے کے ادارے کے لیے مختلف قدرتیں پیدا ہوتی ہیں. ایسے ماحول میں بہرے کان, گونگی زبان اور اندھی آنکھیں رکھنے والے پیدا ہوتے ہیں کہ نہ ہی ان کے رفتار میں صداقت پائی جاتی ہے, اور نہ بھائیوں کی مصیبت کے وقت مورد اعتماد ہیں. ہم ان عوامل اور اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, سیاسی اسباب اور ثقافتی اسباب. سیاسی اسباب یعنی وہ سیاسی عوامل اور اسباب جو قوموں کے زوال, انحلال اور انحطاط کے باعث بنے ہیں. مثلا کسی بھی قوم یا ملت کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ایک صالح قائد اور رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ قائد صالح اور لائق نہ ہوں تو اس قوم کے زوال کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کی طرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ ایک رہبر و قائد کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جاہل ہو، کیونکہ وہ اپنی جہالت سے قوم کو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح ظالم بھی لوگوں کا قائد نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ظلم سے لوگوں کے حق کو غصب کرے گا، اور جو عادل نہ ہو وہ بھی اس مقام کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک قوم کو دوسرے پر ترجیح دے گا، اور رشوت لینے والا بھی قاضی کی حیثیت سے رہبر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ قضاوت کے سلسلے میں رشوت لے کر لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا۔ اور جس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کیا ہو وہ بھی قیادت کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ امت اسلامی کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ ہم ان مختصر الفاظ میں یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غیر صالح اور برے قائد میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ بخیل، ظالم، رشوت خوار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کرنے والا اور ناانصاف ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم یا ملت پر ایک ایسا حاکم سوار ہو گیا جو ان صفات کا حامل ہوگا، وہ قوم کبھی بھی نابود ہو سکتی ہے۔ ایک ملت اور قوم کی ترقی اس سے وابستہ افراد کے درمیان آپسی بھائی چارے کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ جب تک لوگوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہے، قوم بھی سالم ہے، لیکن جیسے ہی یہ اتحاد اور بھائی چارہ ختم اور قوم کی تباہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں استعماری طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہی اختلاف و تفرقہ ہے۔ وہ کسی بھی قوم کی سالمیت کو ختم کرنے اور اس کی کامیابی کے راستوں کو روکنے کے لیے تفرقہ ایجاد کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی اسی تفرقے اور اختلافات کو قوم کی نابودی کا ایک سب سے بڑا عامل سمجھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کام سے پرہیز کرو جس نے گزشتہ امتوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے۔ ان کے کاموں کے انجام کو غور سے دیکھو، جب ان میں تفرقہ پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے مابین الفت اور اتحاد ختم ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے، اختلاف نے انہیں مختلف شاخوں میں بکھیر دیا اور گروہ در گروہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ خداوند عالم نے کرامت کے لباس کو ان سے نوچ لیا اور بہت سی نعمتوں کو ان سے چھین لیا، اور صرف ان کا قصہ تمہارے درمیان باقی رکھا تاکہ عبرت لینے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن عباس آبدی صاحب میور وہار دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سن سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، نور رمضان اور صبح رمضان اور شب قدر کے پروگرامز سبھی بہت عمدہ تھے اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے اچھے انداز سے پیش کیا گیا تھا۔ ویسے تو سبھی پروگرام ہمیں پسند ہیں، مگر صبح امید اور خلقت کی رانائیاں ہمیں بے حد پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم حسن عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خلیفہ مامون رشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور عام اعلان کرا دیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مساوی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 8 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شوہر آفاق قاضی۔ ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرین دور تھا، اور بغداد دارالسلطنت تھا جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھچ کر جمع ہو چکے تھے۔ اس اعتبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی معلوم نہیں ہوتی۔ مامون الرشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی، جبکہ سامنے یحییٰ ابن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، مجمع ہمتن چشم و گوش گفتگو شروع ہونے کا منتظر ہی تھا کہ اس خاموشی کو یحییٰ کے اس سوال نے توڑ دیا جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے کہا، تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ یحییٰ ابن اقسم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ فرمایا، تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب لوگ یحییٰ بن اقسم کے مد مقابل 8 سالہ بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف، اس نے عمدن جانور کو مار ڈالا یا دھوکے سے، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کم سن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس کے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار پرندے کا تھا یا چرندے کا، چھوٹا یا بڑا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، رات کو یا پوشیدہ طریقے پر اس نے شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ طور پر، احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں اس مسئلے کا کوئی ایک معین حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یحییٰ فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ دسترس رکھتا تھا، وہ ان کثیر التعداد شقوں کے پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ یہ مناظرہ اس کے لیے آسان نہیں ہے، لہذا اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور وہ کچھ جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ مامون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ لگا کر اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ پھر آپ ہی ان تمام شقوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکام تھے بیان فرمائے، جن کو سن کر نہ صرف یحییٰ بن اقسم بلکہ مجمع میں موجود ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس کمسن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور خلیفہ مامون نے تو اسی وقت اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکھے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 شہریور، 22 ربیع الاول اور 15 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 22 ربیع الاول سن 4 ہجری قمری کو مسلمانوں نے یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ بنی نذیر مدینے کے مضافات میں ساکن یہودیوں کے 3 گروہوں میں سے ایک تھا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا اقدام اٹھانے سے وہ گریز کریں گے۔ اس کے بعد جب بنی نذیر نے اپنے عہد کو توڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ وہ مدینہ کے اطراف سے دور چلے جائیں، لیکن چونکہ بنی نذیر نے مدینہ کے منافقین سے ساز باز کی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ بنی نذیر کے قلعوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا، جس کی بنا پر وہ اپنے قلعوں کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تاریخی اسناد کے مطابق اس کے باوجود بنی نذیر کے یہودی مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ توبی شہریور سن 1369 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے معروف ایرانی مصور علی محمد حیدریان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ 1275 ہجری شمسی میں اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد علی محمد حیدریان کمال الملک پینٹنگ اسکول کے قیام کے آغاز سے ہی استاد کمال الملک سے پینٹنگ سیکھنے والے اولین طالب علموں میں شامل تھے۔ بعد میں انہوں نے استاد کمال الملک کے ساتھ مصوری کے طلباء کی تربیت بھی کی۔ وہ پینٹنگ اسکول کے بانی اساتذہ میں سے ایک تھے، جو بعد میں تہران یونیورسٹی کے فنون لطیفہ یا فائن آرٹس کالج میں تبدیل ہو گیا تھا۔ علی محمد حیدریان کو 1343 ہجری شمسی میں فائن آرٹس کالج میں باقاعدہ طور پر پروفیسر مقرر کیا گیا اور 1346 میں ایرانی آرٹ کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں فائن آرٹس کالج کا ایک ممتاز پروفیسر منتخب کیا گیا۔ ان کے کاموں میں پروفیسر پاسچر کا ایک پورٹریٹ بھی شامل ہے، جو پیرس کے پاسچر انسٹیٹیوٹ کے میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ چوبیس شہریور سن 1378 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز مورخ اور محقق ڈاکٹر عبدالحسین زرین کوب نے وفات پائی۔ وہ سن 1301 ہجری شمسی میں ایران کے مغربی شہر بروجرد میں پیدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر زرین کوب نے سن 1327 ہجری شمسی میں گریجویشن کیا اور پھر تاریخ میں ڈاکٹریٹ کی۔ ان کو تاریخ کے علاوہ فارسی ادب اور تصوف میں بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور ان موضوعات پر انہوں نے تحقیق اور تالیف کا کام بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر زرین کوب نے اپنے بہت سے ترجمے، مقالے اور تالیفات چھوڑی ہیں، جن میں بامداد اسلام، تاریخ در ترازو، آشنائی با نقد ادبی اور کارنامہ اسلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چوبیس شہریور سن 1366 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ماہر فلکیات اور ایرانی جنتری کے ناشر پروفیسر حبیب اللہ نجومی کا انتقال ہوا۔ حبیب اللہ نجومی سن 1287 ہجری شمسی میں شیراز میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جس کے اکثر افراد نجوم و فلکیات کے میدان کی اہم شخصیات کے طور پر مشہور ہوئے تھے، اور جس کی تقریباً 3 نسلیں کیلنڈر اور جنتریاں تیار کرنے اور ان کی اشاعت سے وابستہ رہیں۔ خود حبیب اللہ نجومی نے 9 سال کی عمر میں اپنے والد سے علم فلکیات سیکھا تھا اور 18 سال کی عمر میں جنتری تیار کرنا شروع کر دی۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اکیلے ہی اس کام کو آگے بڑھایا اور سن 1312 ہجری شمسی میں اپنی پہلی جنتری شائع کرائی۔ پندرہ ستمبر سن 1897 کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ابراہیم چندری گر پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق بمبئی کے ایک علمی گھرانے سے تھا۔ انہوں نے بمبئی یونیورسٹی سے بی اے ایل ایل بی کیا تھا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ بمبئی ہائی کورٹ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ مختلف قانون ساز اداروں کے رکن بھی رہے۔ 1940 میں آئی آئی چندری گر نے تاریخی شہر لاہور میں قرارداد پاکستان کی حمایت میں تقریر کی۔ 1946 میں ہندوستان کی عبوری حکومت میں انہیں وزارت تجارت کا قلمدان ملا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان کے مرکزی وزیر صنعت و تجارت، افغانستان میں پاکستان کے سفیر، نیز اس وقت کے صوبہ سرحد اور پنجاب کے گورنر بھی رہے۔ جب چودھری محمد علی پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو چندری گر ایک مرتبہ پھر مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ پھر 18 اکتوبر سن 1957 کو وہ پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور اس عہدے پر صرف 59 دن فائز رہنے کے بعد 16 دسمبر 1957 کو وہ مستعفی ہو گئے۔ آئی آئی چندری گر نے 26 ستمبر 1960 کو کراچی میں وفات پائی۔ پندرہ ستمبر سن 1916 کو پہلی مرتبہ ٹینک کا استعمال کیا گیا تھا۔ ٹینک برطانیہ کی ایجاد ہے۔ اسے پہلی مرتبہ پہلی جنگ عظیم کے دوران 15 ستمبر سن 1916 کو سوم کے محاذ پر استعمال کیا گیا۔ اس جنگ میں ٹینک کی کارکردگی مایوس کن تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم میں فوجی ماہرین نے ٹینکوں پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں کی ابتدائی کامیابی کا بنیادی سبب یہی ٹینک تھے۔ ٹینک کے اندر توپیں اور مشین گن لگی ہوتی ہیں اور ان کو استعمال کرنے والا عملہ بھی ٹینک کے اندر ہی ہوتا ہے، جو باہر سے دکھائی نہیں دیتا۔ جدید دور میں بھی ٹینک ایک اہم فوجی ہتھیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کل انہیں اس انداز سے بنایا جاتا ہے کہ وہ مہلک گیسوں، جراثیمی اور ایٹمی ہتھیاروں کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ ان میں راڈار اور لیزر آلات بھی نصب ہوتے ہیں تاکہ نشانے کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلومات حاصل ہو سکے۔ پندرہ ستمبر سن 1958 کو تاریخ طب میں پہلی بار آشوب چشم بیماری کے وائرس کا انکشاف ہوا۔ اس وائرس کے انکشاف سے اس بیماری پر کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہر سال ہزاروں افراد بینائی سے محروم ہو جاتے تھے، قابو پانے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس وائرس کا انکشاف برطانیہ کے دو ڈاکٹروں نے کیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض وَلَتَّخَذَ مُعِينًا حِينَ بَرَأَ النَّسَمَاءُ لَمْ يُشَارَكْ فِي الْإِلَهِيَّةِ وَلَمْ يُظَاهَرْ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ وَانْقَادَ كُلُّ عَظِيمٍ لِعَظَمَتِهِ فَلَكَ الْحَمْدُ مُتَوَاتِرًا مُتَّسِقًا وَمُتَوَالِيًا مُسْتَوْسِقًا وَصَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد اوسط بے تابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزہ اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانو اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک